یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا، آسمانوں اور زمین میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے۔ یعنی جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں نا کپڑا خریدنے، اور دکاندار کپڑا پھیلا کے دکھاتا ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہے کیسا ہے، کہ اچانک قیامت آ جائے گی، خریدنے سے پہلے قیامت آ جائے گی اور نہ ہی وہ اسے لپیٹ سکیں گے۔ یعنی دکاندار اپنا کپڑا واپس لپیٹ کے رکھ بھی نہ پائے گا۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر لوٹ رہا ہوگا مگر اسے پی نہ سکے گا۔ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانور کو پانی نہ پلا سکے گا۔ ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف کرے گا مگر اسے کھا نہ سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب آ رہی ہے، کتنی دیر کے بعد، یعنی اچانک آئے گی، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ ان سے کہو، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے، اس آیت کو غور سے پڑھیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ کچھ انسانوں کو، کچھ بزرگوں کو، انبیاء کو، ارواح کو، فرشتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے خیالات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ لوگوں کی قسمت بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے، قل، آپ ان کو بتا دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں اور غم بھی آئے۔ مثلا جنگ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، یہودی عورت نے آپ کو زہر بھرا کھانا کھلا دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے انسان کے لیے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اس سے پہلے اپنے مالک ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا علم نہیں رکھتے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ پچھلی آیت ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ بتا دیجیے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی میرے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک نہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں کسی کو بھی شریک سمجھنا، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ فرمایا، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، جو مان جائے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہاں انسانوں کے اندر پائی جانے والی ایک عام جہالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اولاد کا مالک اللہ کے سوا دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھیے، اولاد سے محروم ہوتا ہے کوئی شخص تو لوگ اس کو مشورے دیتے ہیں، فلاں قبر پر جاؤ، فلاں مزار پر جاؤ، فلاں منت پوری کرو تو تمہیں اولاد ہو جائے گی۔ ایک جگہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں پر، یعنی ایک قبر ہے ایک جگہ، اور وہاں اس کے پاس ہی ایک درخت ہے، تو عورتیں سارا سارا دن اس درخت کے نیچے دوپٹہ پھیلائے کھڑی رہتی ہیں کہ اگر ایک پتا اس میں گر گیا تو گویا مراد پوری ہو گئی اور اولاد ہو جائے گی۔ اور اس کو اس پتے کے گرنے اور اولاد کے ہونے کو وہ اس صاحب قبر کی کرامت سمجھتے ہیں اور اس کا فضل سمجھتے ہیں. ایسے کام شرک میں شامل ہوتے ہیں, اور شرک وہ کام ہے, وہ بات ہے جو اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا. ایسی قوم پر کیسے رحمت آ سکتی ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہو؟ لیکن افسوس ہمارے حال پر کہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے کام ہوتے ہیں, ایسے منکرات ہوتی ہیں, مگر ہم میں سے کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ ان چیزوں کو برا کہے, کیونکہ معلوم ہے کہ عوام کی اکثریت ان چیزوں کو پسند کرتی ہے, اور اگر اس چیز کے بارے میں بات کی گئی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو, کوئی پرواہ نہیں, لوگوں کی ناراضگی کی فکر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ برائی ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی گئی, اور بہت سے سمجھدار لوگ بھی بسا اوقات جب کسی آزمائش میں گرفتار ہوئے تو اللہ سے مانگنے کی بجائے ایسی قبروں پر چلے گئے اور ان سے مانگنے لگے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنے عام ہیں یہ نام, مثلاً پیر بخش, اب پنجابی میں نام رکھتے تیراں دیتا, یعنی پیر نے دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کسی انسان کی مجال کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے؟ اولاد دینا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. قرآن پاک میں آگے واضح طور پر آیت آتی ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے. اور یہ سمجھنا کہ کوئی اور اولاد دیتا ہے, یہی تو شرک ہے. پھر ہم میں اور دور جاہلیت کے لوگوں میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ نام رکھتے تھے عبد العزا, عزا کا بندہ, عبد اللات, لات کا بندہ, اور ہم رکھے نام عبد الرسول, رسول کا بندہ. اللہ بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں, جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرًا ولا انفسہم ینصرون, جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر قادر ہیں. فرمایا یہ جن کو تم اولاد دینے والا سمجھتے ہو یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اگر وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے تو خود کو موت سے بچاتے, اور اگر موت آ ہی گئی تھی تو قبر میں جانے سے بچاتے. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے سے موت کو ٹال سکا, جو اپنے لیے فنا کو ٹال سکا. اگر ایسے لوگ کچھ اختیار رکھتے ہیں تو وہ قبروں کے اندر کیسے چلے جاتے ہیں؟ اور وہ بھی خود نہیں جاتے, لوگوں کو انہیں اٹھا کے اندر رکھنا پڑتا ہے. جب بزرگ سے بزرگ, نیک سے نیک لوگ بھی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو غسل کون دیتا ہے؟ کفن کون دیتا ہے؟ جنازہ ان کا کون پڑتا ہے؟ قبر تک کون لے کے جاتا ہے؟ اندر کون اتارتا ہے؟ ان پہ جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا لا یستطیعون لہم نصرًا, یہ قبروں والے کسی اور کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون, اور نہ اپنی مدد وہ کر سکتے ہیں, وہ تو اپنا کام نہیں بنا سکتے, وہ تو خود کو اس اندھیری کوٹڑی سے نہیں بچا سکتے, تو دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ لیکن افسوس کہ یہ سارے تصورات آج ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں, اور کوئی نہیں جو ایسا کرنے والوں کو روکے. اسی لیے حالی مرحوم نے کہا تھا, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یعنی اور کوئی کرے تو وہ مسلمان نہیں, لیکن مسلمان جو چاہیں کریں, یہ سارے کام کر کے بھی مسلمان کہلائیں. حیرت ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں جن سے قرآن منع کرتا ہے ہمارا معاشرہ ان میں مبتلا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا. فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, ایسے لوگوں کو اگر تم ہدایت کی طرف بلاؤ, لَا يَتَّبِعُوكُمْ, وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے, وہ تو تمہاری بات بھی سننا نہیں چاہیں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ, برابر ہے تم پر, أَدْعُوتُمُوهُمْ, خواہ تم ان کو پکارو, ام انتم صامتون, یا تم چپ رہو, ان کو ہدایت کی طرف بلانا یا نہ بلانا, دونوں ہی برابر ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو, جن سے دعائیں مانگتے ہو, جن کے پاس نظریں لے کر جاتے ہو, کون ہیں وہ؟ عبادن, عبد ہیں, بندے ہیں, عبد کی جمع, انسان ہیں, امثالکم, تم جیسے. اب دیکھیے کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو جائے تو انسان کے مرتبے سے تو اوپر نہیں اٹھ سکتا. فرمایا عبادن امثالکم, تم جیسے انسان ہیں, تم ان کو خدا مان رہے ہو, تم ان سے دعائیں مانگتے ہو؟ فدعوہم، پکار دیکھو ان کو، مانگو ان سے، فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ یہ جواب دیا کرے تم کو۔ لیکن آج تک کس کو جواب آیا؟ کس نے ان کا جواب سنا کہ ہاں ہم نے تمہاری بات سن لی اور ہم تمہارا کام کر دیں گے یا کروا لیں گے؟ کہیں نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر تمہارے خیالات صحیح ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ زندہ انسان کسی بھی مردہ انسان سے خود زیادہ بہتر کوشش اور کام کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ساری قوتیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ اگر وہاں پر، یعنی قبروں پر جا کر انسان کی قسمت بدلتی تو کم از کم قبر کے پاس جا کے ڈر تو نہ لگا کرے۔ تو جس جگہ پہ جانے سے ہی وحشت ہوتی ہے، وہاں سے قسمتیں بنیں گی؟ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد تو کوئی چل بھی نہیں سکتا خود۔ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ نہیں، ہاتھ ہلا نہیں سکتے۔ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ ان سے کہیے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی توحید بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کی حمایت اور مدد نہ فرمائے؟ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد بھی کرنے کے قابل ہیں۔ بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ایسی کسی بحث میں پڑتا ہے اور عموماً شدید مخالفت ہوتی ہے، تو بسا اوقات انسان صبر کا دامن چھوڑ کر جذباتیت پر اتر آتا ہے اور سخت ناروا باتیں کہہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان شیاطین کے بھائی بن، تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ یہ قرآن سننے کا ادب بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان خود پڑھتا ہے تو اور بات نہیں کر سکتا، لیکن جب کسی کا پڑھا ہوا سن رہا ہو تو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے کہ کیا کہا گیا، بددلی سے نہیں۔ جب انسان یہ دو صفات کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح اور شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں خاص طور پر صبح اور شام کے ذکر کی بات ہے، تو اس کے لیے صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ لازمی پڑھنی چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا صبح شام کے ذکر کا اور آپ نے ہمارے لیے عملی نمونہ چھوڑا، تو آپ کے اتباع میں ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہتے ہمارے لیے عبادت ضروری نہیں، کیونکہ ہم تو بے گناہ مخلوق۔ آپ دیکھیے، کبھی غور کیجیے اس حقیقت پر کہ فرشتے کبھی نہیں گناہ کرتے، کبھی نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ہر لمحہ عبادت میں گزارتے ہیں. ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت اس کو کرنی چاہیے جس سے کوئی بہت بڑا قصور ہو گیا ہو, کیونکہ جب کوئی بہت مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے لیے ندامت ہوتی ہے, پھر ہم سوچتے ہیں چلو نماز پڑھ لیں, صدقہ کر لیں یا کچھ کریں. لیکن عام روٹین کی زندگی میں ہم اللہ کی عبادت کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ دیکھو وہ ایسی ہستیاں کہ جو کبھی گناہ نہیں کرتے لیکن اپنے رب کی عبادت سے کبھی بھی منہ نہیں موڑتے, کبھی بھی تکبر نہیں کرتے, اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے. جب یہ آیت قرآن پاک کی عربی میں پڑھی یا سنی جائے تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ لازم ہوتا ہے. سجدہ جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے, لیکن شروع میں کوئی خاص چیز یعنی سجدے میں جاتے یا اٹھتے ہوئے پڑھنے کی نہیں ہے, یعنی اس سے پہلے سورۃ فاتحہ یا آخر میں التحیات نہیں پڑھنا ہوتا, صرف سجدے کی مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے. اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو عام نماز کی جو تسبیح ہے وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے مسنون, جسے ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا, وہ ہے سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. میرے چہرے میں اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی, تو اللہ بہت برکت والا اور بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ ایک ہی سکن ہے, سیدھی کی سیدھی, اور اس میں سے یہ کٹ ہیں آنکھوں کے, ناک کے, ہونٹ کے. تو یہ اللہ تعالی کی قدرت کا کمال ہے, اس کی تخلیق کا بے مثال نمونہ ہے. تو انسان جب سجدہ کرے تو اپنے چہرے کی جو ساخت ہے اس کا ذکر کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرے. سورۃ الانفال, یہ سورۃ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. اس میں اسلام اور کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. انفال کا مطلب ہے مال غنیمت. کہو یہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تجھے تیرے گھر سے نکال لایا تھا, اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا اور وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے. درا حالے کے وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف بھانکے جا رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے, ہاں مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ کر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سختگیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو، جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرکابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بات بھی جب ہی سنواتا ہے جب وہ لوگوں کو اس قابل پاتا ہے کہ وہ اسے قبول کریں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جس کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پر پھر توجہ دلائی جا رہی ہے اجتماعی فتنوں کی طرف، کہ جب کوئی سوسائٹی بطور عام گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس میں صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوتے جو گناہ کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو اس سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے ہوں۔ اسی طرح اگر برائیوں کو روکا نہ جائے اور ہر انسان اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر بحیثیت مجموعی قوم کی شامت آ جایا کرتی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کثرتی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہے تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ استغفار. لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف اہل و تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. یہ اہل جاہلیت کی عبادت کا طریقہ بن چکا تھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے ایک طرح سے دھمالے ڈال رہے ہوتے تھے، اچھل کود، بھنگڑے اور تالیاں. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی عبادت سے روکا، لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں بھی عبادت کے اوقات میں اور عبادت کے نام پر ایسی ہی باتیں کی جاتی ہیں. بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ دراصل دیوالیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اے ایمان لانے والوں، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے. نعم المولا ونعم النصیر، بہترین سرپرست، بہترین حامی و مددگار.